بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے کتاب الصلاة کا آغاز کیا اور الاذان والاقامہ کے موضوع پر بات ہو رہی تھی، اور ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس قول میں، متى شرع الاذان وسببه، کہ اذان کب مشروع ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة، اذان کی مشروعیت سن ایک ہجری میں ہوئی. وكان سبب ذلك، اور اس کی وجہ یہ تھی، انه لما دعت الحاجة الى وضع علامة يعرف بها الجميع دخول وقت الصلاة، کہ جب اس چیز کی حاجت و ضرورت پڑ گئی کہ کوئی علامت اور کوئی نشانی رکھ دی جاتی جس سے سب جان لیتے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا. تشاور المسلمون، مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، سن ایک ہجری میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تشاور المسلمون فی ذلک، تو مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کون سی وہ نشانی ہم رکھیں جس سے پتہ چلے کہ اذان کا وقت شروع ہو گیا. فلما کان من اللیل، تو جب رات ہوئی، اریا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، اریا دکھا دیا گیا، رؤیا خواب، اریا دکھا دیا گیا، رأى دیکھا، تو اریا مبنی المجہول ہے، کس نے دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. کس کو دکھایا؟ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو. کہاں دکھایا؟ فی المنام، فی المنام یعنی خواب میں سوتے ہوئے، رجلا ایک شخص کو دیکھا خواب میں، یحمل ناقوسا، وہ اپنے ہاتھ میں ناقوس اٹھائے کھڑا ہے. ناقوس کہتے ہیں، ادھر سے نہیں، ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے. ناقوس کہتے ہیں ایک خاص قسم کا انسٹرومنٹ ہے، آلہ ہے، جس میں پھونک مارنے سے آواز آتی ہے، مختلف قسم کی آوازیں، جیسے بین ہوتا ہے نا، بین جانتے ہیں، یا باجے، جو جس میں آپ پھونک مار کے آپ میوزک جیسی آواز نکلتی ہے. تو دیکھا اس کے ہاتھ میں، اس شخص کے ہاتھ میں ایسا ناقوس ہے. فقال له اتبیع هذا الناقوس، تو سیدنا عبداللہ بن زید نے اس شخص کو، یہ سب خواب ہو رہا ہے، خواب خواب کی بات ہو رہی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ ناقوس تھا، اس شخص سے کہا، کیا مجھے آپ یہ ناقوس دیتے ہو، بیچتے ہو؟ تبیع یعنی بیچنا، اتبیع هذا الناقوس، کیا یہ ناقوس بیچتے ہو؟ فقال الرجل ما لا تعمل به، تو اس شخص نے کہا تم نے کیا کرنا ہے اس ناقوس سے. قال عبداللہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ندعو به الى الصلاة، ہم اس کو بجا کر، اس کو استعمال کر کے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے، یعنی یہ نشانی ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا. فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا، الا ادلک علی ما هو خیر منه، کیا میں تجھے اس چیز کی طرف یا اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ قال عبد الله سيدنا عبد الله وعنه فرمايا بلى ضرور بتائیے فعلمه الاذان المعروف. تو اس شخص جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا سيدنا عبد الله رضي الله عنه کو مکمل اذان سنائی, صرف سنائی نہیں تعلیم دی, خواب میں بھی علم حاصل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. فعلمه الاذان المعروف ثم علمه الاقامه, جب اذان سے فارغ ہوئے پھر اقامت بھی سمجھا دی, اقامت کی تعلیم بھی دے دی. قال عبد الله سيد عبد الله رضي الله عنه بیان کرتے ہیں فلما اصبحت, تو جب میں جاگا صبح, اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فاخبرته بما رايت, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. قولوا صلى الله عليه وسلم, میں نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے دیکھا. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انها رؤیا حق, یہ خواب سچا ہے, یہ حق رؤیا ہے یعنی سچا خواب ہے. ان شاء اللہ, اگر اللہ تعالی نے چاہا تو. فقم مع بلال, جاؤ اٹھو بلال کے ساتھ. فالق علیہ ما رأیت, تو جو تم نے دیکھا بلال کو بتا دو. فلیؤذن به, تاکہ وہ انہی الفاظوں سے اذان دے اور لوگوں کو بلائے نماز کے لیے. فانه اندى صوتا منك, کیونکہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آپ سے زیادہ اونچی ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے صحابہ کو راضی کرتے ہیں اور کس طریقے سے انصاف کرتے ہیں, ایک ایک لفظ میں انصاف, یعنی الفاظوں میں بھی انصاف اور عملاً بھی انصاف, اقرار میں بھی انصاف. اس پوری روایت میں, اور اس روایت کو احمد, ابو داود, ابن ماجہ, ترمذی نے روایت کیا ہے, اور علماء البانی نے, اور امام بخاری نے اسے صحیح فرمایا ہے, اگرچہ امام بخاری موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. جس کے مطلب یہ ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض صحیح روایت بھی چھوڑ دی ہے. برحال, اس روایت میں ایک قصہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ یہودیوں کے نماز کا وقت داخل ہوا تو ان کا ایک طریقہ ہے, نشانی ہے, عیسائیوں کا بھی طریقہ ہے, یہ جو ناقوس پھونکنا ہے یہ ان کا طریقہ تھا. بعض لوگ طبلے بجاتے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا تو طبلے بجاتے, پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو اب عبادت کا وقت شروع ہونے والا ہے, تو اس کے لیے فارغ ہو جاتے. لیکن کیونکہ یہ طریقے جو تھے, یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہ تھے, اور پچھلے لوگوں کے اپنے ایجاد کردہ طریقے تھے. تو بعض صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ ہم بھی ویسا کرتے ہیں, تو بعض صحابہ نے جواب میں یہ کہا کہ آپ جانتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر قوم سے مشابہت سے منع فرمایا ہے, یہاں پر مشابہت ہوتی ہے. تو پریشان تھے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سکون اور اطمینان بھی ان کے دلوں میں ڈال دیا. تو ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سوتے ہیں, رات کو ایک خواب دیکھتے ہیں, ایک شخص اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. سیدنا عبداللہ بن زید جاتے ہیں اور کہتے ہیں, مجھے ناقوس چاہیے, بیچتے ہو؟ اسے تم نے کیا کرا ناقوس سے؟ سیدنا عبداللہ بن زید کو سن چکے تھے گفتگو میں, مشورے میں, کہ ناقوس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو خواب میں وہی بات ذہن میں آئی, تو مجھے یہ ناقوس چاہیے, میں خریدنا چاہتا ہوں. تو شخص نے جب یہ سوال کیا, تم نے کیا کرنا ہے, تو نماز کے وقت داخل ہونے کے لیے مجھے ضرورت ہے. تو شخص نے کہا, میں تجھے اس سے اچھی بات, اس سے اچھی خبر سناتا ہوں جو اس سے زیادہ بہتر ہے. تم یوں کہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پوری کی پوری اذان بیان کر دی ہے آخر تک اور تعلیم دی ہے. میرا سوال ہے کیا خواب میں بھی کوئی شخص علم حاصل کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے جی اس روایت میں؟ خواب میں علم نہیں حاصل ہو سکتا. اگر خواب میں علم حاصل ہوتا تو پھر لوگوں کے دلوں سے بھی کیفیات جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قوله صلی اللہ علیہ وسلم انما العلم بالتعلم. کہ علم صرف اور صرف علم حاصل کرنے سے ہی آ سکتا ہے. اچھا اس حدیث میں تو دلیل ہے یہ. میرے بھائی یہ حدیث کب کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تصدیق نہ ہوتی اس روایت کے اوپر تو یہ قابل قبول نہ تھی. بات سمجھے ذرا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کی تصدیق نہ کرتے تو آج یہ قابل قبول نہ ہوتی. خوابوں میں دین نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. خوابوں میں کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. دین ہے وحی، قرآن اور سنت ہے، قرآن اور صحیح حدیث ہے. اور خواب وحی ہے کس کے لیے؟ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، وحی کا ایک ذریعہ ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بارک اللہ فیک، خواب میں بیٹے کو دیکھ ذبح کرتے، بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے خواب میں. اگر یہ خواب وحی نہ ہوتا تو کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم نبی، ابو الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے کبھی؟ کیا خیال ہے؟ ہرگز نہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، اور یہ نبوت کا وحی کا ایک حصہ ہے، ایک طریقہ ہے. تو خواب جب صحابی نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشورہ تو کر رہے تھے کئی دنوں سے، میں نے ایک خواب دیکھا. اچھا تو صحابی جو ہے صبح صبح، دیکھیں صبح صبح اٹھتے ہی خواب بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، فجر کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ تم میں سے کچھ دیکھا ہے کسی نے؟ تو صحابہ کرام اپنے اپنے خواب جس نے دیکھا تو سنا دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان کر دیتے. اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت سے بخاری نے، کیونکہ جب دوزخ کا کچھ نظارہ دکھایا گیا تو وہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، اور مجھ سے پہلے بڑے صحابہ پوچھ لیتے تھے. تو پھر میں گیا اپنی بہن کے پاس سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف، پھر میں نے ان کو اپنا خواب سنایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر بتائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے اذان کے، جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز کی طرف اور خیر بھلائی کی طرف بلانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے. اور جس چیز کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں وہ دین بن جاتا ہے. کیونکہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار. وصف ہے، قول ہے، فعل ہے، اقرار یا تقریر. یہ روایت اقرار ہے، اور چوتھی وصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصدیق کی تو تصدیق کرنے سے پہلے ایک اور خبر بھی ملی. کس سے ملی جانتے ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا، اسی طریقے سے دیکھا، اور یہی کے ہی الفاظ تھے. لیکن یہ صحابی پہلے آئے، انہوں نے پہلے بیان کیا، اور سیدنا عمر بن الخطاب تھوڑی دیر سے آئے، انہوں نے بعد میں بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ بلال کے ساتھ، بلال کو تعلیم دو، اور جب خواب انہوں نے، سیدنا عبداللہ بن زید نے دیکھے تو خود اذان کیوں نہ دیں؟ کیونکہ اذان کے فضیلت میں بیان کروں کتنی بلند درجہ ہے مؤذن کا، بہت بلند درجہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرتے ہوئے وجہ بھی بتائی کہ سیدنا بلال کی آواز آپ سے زیادہ بلند ہے. اذان مؤذن کے لیے اس زمانے میں مائک نہیں تھے، تو مؤذن کے لیے ضروری تھا کہ آواز کا جہوری ہوتا، یعنی آواز بلند ہوتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سب لوگوں کی آواز ایسے نہیں ہوتی، کسی کی آواز خوبصورت ہے، سریلی آواز ہے، بعض لوگوں کی آواز میں سختی ہے، بعض لوگوں کی آواز دھیمی ہے، بعض لوگوں کی آواز بلند ہے، والیوم زیادہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے ہوئے تاکہ اس صحابی کے دل میں کوئی خدشہ نہ رہے کہ خواب جو میں نے دیکھے سیدنا بلال کو کیوں بتاؤں، میں خود اذان کیوں نہ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، کیونکہ سیدنا بلال کی آواز آپ سے زیادہ بلند ہے. آگے مؤلف بیان کرتے ہیں فضل التأذین، اذان کی فضیلت. ورد للتأذین فضائل کثیرہ منہا، اذان کے متعلق بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے نمبر ایک، یشہد للمؤذن عند اللہ عز وجل یوم القیامہ، مؤذن کے لیے گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن، کلما یبلغہ صوتہ، جہاں تک اس مؤذن کی آواز جاتی ہے اور وہ آواز جہاں جہاں سے گزر کے جاتی ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے اذان دی تھی، تیرا ذکر بلند کیا تھا. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء، مؤذن کی آواز کوئی نہیں سنتا، جن میں سے یا انس میں سے یا کسی چیز میں سے، الا شہد له یوم القیامہ، الا یہ کہ قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. جن بھی ہے، انس بھی ہے، شیء بھی ہے، شیء میں پتھر بھی شامل ہے، درخت بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، یعنی جہاں سے جہاں تک مؤذن کی آواز گئی ہے وہ چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تیرا ذکر بلند کیا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا باب کتاب الاذان میں، کتاب الصلاة باب الاذان میں. دوسری روایت یا دوسری فضیلت، ان الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لتسابقوا اليه، ان الناس بے شک اگر لوگ، لو يعلمون اگر یہ جان لیں، ما فيه من الفضل جو فضیلت اس اذان میں ہے، لتسابقوا اليه کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے، مسابقہ کہتے ہیں ریس کو، ایک دوسرے سے آگے ہونے کی تمنا کو اور محنت کو. اس کی دلیل، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو يعلم الناس اگر لوگ جان لیں، ما فی النداء والصف الاول، جو چیز اذان میں ہے، نداء یعنی اذان، جو فضیلت اذان کی ہے اور پہلی صف کی ہے، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، پھر ان کو کوئی اور طریقہ نہ ملتا سوائے اس کے کہ وہ قراندازی کر لیں، لستہم علیہ الا یہ کہ وہ قراندازی ضرور کر لیتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہ فضیلت ہے اذان کی، جس دن انسان مشکل میں ہوگا، قیامت کی ہولناک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اس دن یہ پتھر، یہ درخت، یہ درند، یہ پرند، یہ جن، یہ انس، جس نے بھی سنا ہے، یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا ہے کہ اس بندے نے تیرے ذکر بلند کیا، یہ بندہ اچھا ہے. اور جو فضیلت، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ مؤذن کے لیے رکھا ہے، وہ نہیں جانتے ہم کیا ہے کہ جنت میں اسے کیا ملنے والا ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس کو بہت ہی عظیم کچھ ملنے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ پہلی صف اذان اور پہلی صف کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اگر یہ تم لوگ جان لو تو ایک دوسرے سے سبقت کرو، سبقت کرو، اگر برابر ہو جائے تو پھر کیا کریں، پھر قراندازی کرو، یہ نہیں کہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں، بڑے ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ ہی آ جائیں، یہاں پر استاد نہیں ہے کوئی، کوئی بھائی نہیں ہے، یاد رہیے قاعدہ ہے آخرت کے معاملات میں ایثار نہیں ہوتا، دنیا کے معاملات میں ایثار مستحب ہے، بعض اوقات ضرورت کے لیے واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں ایثار جائز نہیں ہے، یہاں پر آخرت کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ، عبادات میں ایثار نہیں ہوتا، اذان بھی عبادت ہے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی بھی، صف میں کھڑے ہونا بھی عبادت ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض اوقات دو ساتھی جاتے ہیں، جگہ ایک ہوتی تو کہتے پلیز آپ، وہ کہتے پلیز آپ، تیسرا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں سیدھے الٹے کی بات نہیں ہوتی، جو زیادہ قریب اس کی زیادہ حق ہے، بات ہو رہی کہ اگر برابر ہو جائے دونوں، اگر برابر ہوں تو کیا کریں، قرآن اندازی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر دائیں ہاتھ والا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، یہاں پر دائیں بائیں نہیں ہوتا، اگر کوئی ایک دوسرے سے آگے ہے تو جو پہلے گیا اس کی اسی کے لیے جگہ ہے، یہاں پر بعض ساتھی غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ دیر سے آتے ہیں اور پھر گردنیں پھلان کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جب اقامت ہوتی ہے تو بعض ساتھی کیونکہ اگلی صف میں جگہ نہیں ہوتی تو بیٹھے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہوتے تو جگہ خالی ہو جاتی ہے تو چوتھی صف سے دوڑ کے آتے ہیں اگلی صف میں، یعنی دوسری صف والا بیچارہ کافی دیر سے بیٹھا ہے اس انتظار میں، اقامت ہوگی میں اپنی جگہ متعین کر لیتا کہ یہاں پر کھڑا ہوں گا میں، اس فضیلت کو پالوں گا میں، لیکن چوتھی پانچویں صف سے کوئی شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ناانصافی ہے، اگر آپ کو اتنی تڑپ ہے پہلے صف کی تو ذرا جلدی آئیں، پہلے صف میں نہ بیٹھ سکے دوسرے صف میں بیٹھ جائیں، لیکن گردن پھلان کے اس طریقے سے کسی کا حق مار رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اگر جگہ رہتی ہے ناانصافی نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بات اس کی میں کر رہا ہوں جو ناانصافی کرتے ہیں، ہاں کوئی دیکھیں جگہ خالی ہے تو کوئی بھر جو میں یہ بات کہوں جگہ خالی نہیں ہے، آپ تو پہلے صف والے بیٹھ جاتے ہیں تو جگہ خالی نہیں رہتی، جگہ خالی کب ہوتی، جب کھڑے ہو جاتے اقامت کے لیے، میں نے آنکھوں سے دیکھے پچھلے صف سے ابھی داخل ہوا ہے وہ دوڑ کے آتے ہیں اور جو دوسرے صف میں بیٹھے بیچارے انتظار میں کافی دیر سے ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ آگے کی طرف آئے، یہ ناانصافی ہے، ہاں اگر کوئی شخص جان ہی رہا بھائی تم چلو یہ تو پھر ان کی مصیبت ہے، پھر تو آپ جائیں، لیکن اگر ایسی بات ہے کہ کوئی اور بھی جانا چاہے جو آپ سے پہلے آئے تو پھر وہ مقدم ہے آپ پہ، یہ ادب ہے، اللہ تعالی گھر کا یہ ادب ہے، مولف بیان کرتے ہیں شروط صحت الاذان، اذان کی صحت کی شرطیں، اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو اذان صحیح نہیں ہے، یعنی جب کوئی عبادت صحیح نہ ہو تو اسے دوبارہ دہرانی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا، نمبر ایک ان یکون من مسلم ذکر عاقل، ایک میں تین شرطیں آ گئی، مسلمان ہو، ذکر ہو یعنی مرد ہو، نمبر تین عاقل پاگل نہ ہو، نمبر ایک مسلمان ہو کافر نہ ہو، نمبر دو مرد ہو عورت نہ ہو، نمبر تین عاقل ہو پاگل نہ ہو، یعنی اگر کافر اذان دے دے، اذان ہوتی ہے نہیں، کیوں، کیونکہ کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اگر عورت اذان دے دے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، نمبر تین پاگل اگر کوئی اذان دے دے اذان نہیں ہے، کیوں، وہ نیت نہیں کر سکتا، انما الاعمال بالنیات، بارک اللہ فیکم، بچہ دے سکتا ہے، بچہ دے سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک. بچہ بالغ ہو تو بچہ نہیں ہوتا نا, میں بچہ کا پوچھ رہا ہوں. بچہ اگر عقل مند ہو, یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ, دیکھیں بات سمجھ کی ہوتی ہے. بچہ اگر سمجھدار ہے, سات یا آٹھ سالوں کے بعد, سات سال کے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. سات سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے, سمجھ ہے تو اذان دے سکتا. کیوں؟ مسلمان ہے, پھر مرد بھی ہے یعنی لڑکا ہے, نمبر تین عاقل بھی ہے. یہ شرطیں پوری ہوئیں کہ نہیں؟ پوری ہوگی. اور اگر یہ بچہ نہ سمجھ ہے تب نہیں دے سکتا, اگر دے تو دوبارہ اذان کرنی چاہیے, دینی چاہیے. وجہ نیت نہیں کر سکتا. بارک اللہ فیک. نمبر دو, ان یکون مرتبن, ترتیب شرط ہے اذان کی. ترتیب کیسے؟ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر شروع کرنا ہے, لا الہ الا اللہ پہ ختم کرنا ہے. کیا تمیز؟ تمیز میں شامل ہوگی نا, ذکر عاقل, مسلمان ذکر عاقل. نمبر دو, ان یکون مرتبن, ترتیب کے ساتھ ہو, جو ترتیب ہے اذان کی اس کے مطابق ہو. اذان کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ ترتیب ہے اذان کی. اگر کوئی شخص حی علی الفلاح پہلے کہہ دے, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح بعد میں کہہ دے, درست ہے؟ نہیں. کون سی شرط یہاں پر خلل پڑ گیا؟ ترتیب کی شرط. ترتیب کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اذان کا اقرار کیا, کون سی اذان تھی؟ یہی تھی. اسی ترتیب کے ساتھ جو اذان ہے, اسی ترتیب کے ساتھ ان صحابی نے بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جتنی بھی اذانیں ہوئی اسی ترتیب سے ہوئی. جو اس کے مخالف کوئی اذان بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, آپ کی دلیل کیا ہے؟ اور کسی کے پاس کوئی اس کے علاوہ کی دوسری دلیل نہیں ہے. جی جی ہاں, ڈبل اذان میں ترتیب ختم نہیں ہوتی, بات ترتیب کی ہو رہی ہے. اب دوسری جو اذان ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہی سے تھی, جو دو مرتبہ تھی تقریر والی مقرر, یعنی دو مرتبہ. نمبر چار, نمبر تین, مولے فرماتے ہیں ان یکون متوالیا, متوالی ہو پے در پے. متوالی کیسے؟ یعنی بیچ میں کوئی زیادہ لمبا وقفہ نہ ہو. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ کہہ کے جا کے پانی پی کے آئے, یا کسی سے بات کر لے, یا جواب پہ بجے اس پہ بات کر لے, پھر بند کر کے حی علی الفلاح کہے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر ضرورت کے لیے اس کو کوئی گلے میں خرابی ہو گئی ہو, پانی پینا چاہتا ہے تو پی لے, پھر کوئی مشکل نہیں ہے, بشرط ہے کہ زیادہ وقت انقطاع زیادہ نہ ہو. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. نمبر چار, ان یکون بعد دخول وقت الصلاح, ان یکون بعد دخول وقت الصلاح, کہ اذان نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہو. اگر اس سے پہلے ہو تو اذان نہیں ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کون سی؟ بارک اللہ. ایک تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت متعین کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مقرر وقت پر نماز فرض کر دی گئی, اور وقت ہم جان چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اذان تو اس نے دی ہے, لیکن وقت سے پہلے دی ہے, یعنی عبادت تو کی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے ایسے عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. ارے اچھا عمل تو اچھا کیا اس نے, اذان تو دے دی ہے اس نے بیچارے نے, مردود ہے وہ؟ کیا خیال ہے؟ مردود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت سے پہلے دی. اچھا اگر وہ جانتا نہیں ہے تو کوئی مردود نہیں ہے وہ, یاد رکھیں آپ. اگر اس نے انجانے میں وقت کا پتہ نہیں چلا پہلے اذان دے دی, وہ شخص مردود نہیں ہے, اس کا عمل ضرور مردود ہے. یعنی اذان دوبارہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اذان دے گا. وہ خود مردود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا اس نے. اور اگر کوئی شخص جشن میلاد النبی مناتا ہے وہ مردود ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نمبر ایک عمل تو ہے ہی نہیں, یہاں پر عمل موجود ہے. سمجھا فرق دونوں میں؟ اذان کا عمل موجود تھا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ عمل موجود تھا. طریقہ غلط تھا, جو اذان وقت سے پہلے اذان دیتا طریقہ غلط ہے, عمل تو موجود ہے. جشن میلاد النبی کیا عمل موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اب وہ مردود نہ تھا اور یہ مردود ہے, کیونکہ اس کی جو اصل بنیاد ہے عبادت کی, جس کو عبادت سمجھتا ہے, یہ عبادت ہے ہی نہیں. جیسا فرماتے ہیں سنن الاذان, اذان کی سنتیں, نمبر ایک استقبال القبلہ حال التأذین, اذان دیتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کرنا. نمبر دو ان یؤدیہ المؤذن علی طہارہ, کہ مؤذن جب اذان دے تو وہ طہارت پر ہو, یعنی وضو کر کے کرنے کے بعد اذان دے. نمبر تین الالتفات فی الحی علتین یمینا و شمالا, جب حی علتین کون سی ہیں؟ حی علی کسے کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. جب حی علی الصلاح کہے تو دائیں طرف مڑے التفات الی الیمین, جب حی علی الفلاح کہے تو بائیں طرف مڑے. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے, سنت ہے. نمبر چار ان یجعل المؤذن اصبعیہ السبابتین فی اذنیہ حال التأذین, کہ مؤذن جب اذان دے تو اپنے دو چھاتے کی انگلیاں جو ہیں وہ کان میں داخل کر کے اس طریقے سے اذان دے. کیوں؟ فزکس کوئی جانتا ہے فزکس کا مسئلہ؟ ہاں, تو اس میں آواز جو ہے وہ زیادہ بلند ہی, زیادہ آواز اپنی اونچی کر کے اذان دے گا, کیونکہ اس کو یہ لگے گا کہ آواز میری کم ہے, میں نہیں سن رہا ہوں, تو زیادہ آواز بلند کرنے کی کوشش کرے گا. وَيُرَتِّلَهُ وَيَتَأَنَّ فِيهِ, اور ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اذان دے, یہ بھی سنت ہے. نمبر پانچ اَن يَكُونَ الْمُؤَذِّن ذَا صَوْتٍ حَسَنٍ قَوِيٍ, مؤذن جو ہو اس کی آواز اچھی ہو اور قوی ہو, بلند ہو, مضبوط ہو. آگے مولف فرماتے ہیں ما يستحب لمن سمع الاذان, یہ تو تھی سنتیں مؤذن کے لیے, اب وہ کون سے اعمال ہیں جو اذان سن رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہیں؟ ما يستحب, وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں لمن سمع الاذان, جس نے اذان سنی. نمبر ایک ان ينصت عند سماع الاذان, جب اذان ہو تو اچھے طریقے سے اذان کو سنے. انصات کہتے ہیں خاموش ہو کر کسی چیز کو سننا. نمبر دو ان يقول مثل ما يقول المؤذن الا عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح, کہ وہ یعنی اذان سننے والا ویسے ہی کہے جیسا کہ مؤذن کہہ رہا ہے اذان میں, وہی الفاظ دہرائے مؤذن کے پیچھے. اگر مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کے آخر تک. الا عند قولی, سوائے ان دو چیزوں کے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو سننے والا کہے فیقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے. نمبر تین ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الاذان, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اذان سے فارغ ہونے کے بعد. نمبر چار ان يقول بعد الاذان, اذان کے بعد وہ یوں کہے اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آگے مولف فرماتے ہیں من احکام الاذان والاقامہ, رحمک اللہ, اذان اور اقامت کے بعض احکام. نمبر ایک, عند جمع صلاتین, جب دو نمازوں کو جمع کر دیا جائے یا جب دو نمازوں کو جمع کیا جائے, کالظہر والعصر, جیسا کہ ظہر اور عصر کی نمازیں, فانہ یکتفى باذان واحد, بس اگر ایسی صورت ہو تو ایک ہی اذان کافی ہے دونوں نمازوں کے لیے. جب نماز جمع کرتے ہیں تو جمع کرتے وقت دو مرتبہ اذان نہیں دیتے, اذان ایک مرتبہ ہی دیتے ہیں, ایک مرتبہ کافی ہوتی ہے. وَيُقَامُ لِكُلِّ صَلَاةٍ, لیکن اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ ہوتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے پہلے بیان کیا تھا, اذان کا مطلب کیا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا, اور اقامت کا کیا مطلب ہے کہ جماعت کا وقت داخل ہو گیا, جماعت اب کھڑی ہو گئی ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے, کیونکہ جماعت دو مختلف جماعتیں ہیں, ایک ظہر کی جماعت ہے اور ایک عصر کی جماعت ہے, لیکن وقت ایک ہے یا دو ہے؟ وقت ایک ہے. جب وقت ایک ہے تو اذان ایک مرتبہ ہوگی, جب جماعتیں دو ہیں تو اقامت دو مرتبہ ہوگی. نمبر دو, اذا اقیمت الصلاه, جب نماز قائم ہو جائے, ثم حصل امر, تو پھر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, جعلنا نتأخر عن الابتداء, جس کی وجہ سے ہم نماز کا آغاز کرنے سے, ہمیں نماز کا آغاز کرنے سے دیر ہو جائے, بہا قلیلا, تھوڑی دیر کے لیے, فلا حاجت لإعادة الإقامة مرة أخرى, تو کوئی ضرورت نہیں, کوئی حاجت نہیں کہ آپ دوبارہ سے اقامت شروع دوبارہ اقامت کریں. یعنی مؤذن اقامت شروع کر دی, انہوں نے دیکھا امام آ رہا ہے, یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا کہ امام آ رہا ہے سامنے تو اقامت کر لیتا ہے. اب امام کسی سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی سوال پوچھتا کچھ, اب اقامت ہو گئی ہے, اس کو پتہ نہیں کہ وہ بات کر رہا ہے. اب اقامت ختم ہو گیا, ابھی امام نہیں پہنچا, اب تھوڑی سی وقفہ ہو گیا, اگر تھوڑا سا وقفہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی امام اگر آیا تھوڑی دیر کے بعد اور پھر جب امام پہنچا, کیا دوبارہ اقامت کریں گے؟ نہیں, ایک ہی اقامت کافی ہے. نمبر تین, علی المؤذن ان يحذر من الغلط في الفاظ الاذان ومن ذلك, مؤذن کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے تاکہ وہ غلطی میں نہ پڑے اذان کے لفظوں میں. یعنی وہ احتیاط کر اذان دیتے ہوئے کہ اسے کوئی غلطی نہ ہو جائے اذان دیتے وقت. اور اس کی مثال جو عام طور پر غلطی رائج ہے جو مؤذنی غلطیاں کرتے ہیں, نمبر ایک, الف, قول اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی یہ سوال ہے, استفام کہتے ہیں سوال, یعنی کوئی پوچھ رہا ہے. عربی زبان دیکھیں کتنی فصیح اور عظیم زبان ہے, کامل زبان ہے. اب اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ خبر ہے, ہم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اگر کہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا فرق ہے؟ یہاں پر سوال ہے, کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ سوال کرنے والے کو شک ہے کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا, لیکن جب انسان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑے کوئی ذات نہیں. دوسری, یہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے, مد نہیں کرنا, اللہ نہیں کہنا بلکہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے. دوسری غلطی, با اللہ اکبر, اللہ اکبر, بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. فرق کہاں ہے؟ اللہ تو ٹھیک ہے لیکن اکبر, اکبر تو نہیں ہے. اکبر اور اکبر میں فرق ہے کہ نہیں؟ اکبر سب سے بڑا, اکبر کیا ہے؟ اکبر تثنیہ, ضروری نہیں ہے.
خبر
کس چیز کی؟ عربی زبان اخبار نہیں, اکبر, اکبر کاف سے, اس کا معنی نہیں بنتا. اکبر جو ہے فصاحت, فصیح زبان, اس کا معنی نہیں بنتا. فصیح لوگ اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے. تیسری غلطی, جیسا فرماتا ہے, قول اللہ و اکبر, اللہ و اکبر, یہاں پر کیا ہے؟ بھی زیادہ تھی, واو کو زیادہ کرنا, اللہ و اکبر, اللہ و اکبر, یہ واو جو ہے یہ زیادتی ہے, اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے دین میں, ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس طریقے سے یہ غلط ہے. تو یہاں پر مؤذن کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام کرے اور اذان کو اچھی طرح سیکھے, کیونکہ ایک یہ عبادت ہے اور بڑے عظیم قسم کی عبادت ہے. اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے آپ عبادت اچھی طرح سمجھیں, پھر اس پر آپ عمل کریں. جیسا فرماتے ہیں چوتھا حکم اذان کے متعلق, اذا اقیمت الصلاة, بس جب نماز قائم ہو جائے, فلا يجوز الابتداء بنافلہ, تو یہ ہرگز جائز نہیں کہ کوئی شخص نفل نماز کا آغاز کرے. شرط ہے جب اقامت ہو جائے, اقامت کے ساتھ یا اقامت کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں. ومن كان قد ابتدا بنافلة, اور دوسری صورت یہ ہے اگر کوئی شخص پہلے سے نفل نماز شروع کر چکا ہے, فَإِن لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا قَلِيلٌ أَكْمَلَهَا, ایک شخص پہلے سے نفل نماز سنت المسجد ادا کر رہا ہے, ابھی مؤذن نے اقامت نہیں کی لیکن وہ تھوڑی سی نماز پڑھ چکا ہے, اب اقامت ہوگی تو کیا کرے گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر تو اس کی نماز کا باقی سے جو وہ کم ہے تو اپنی نماز پوری کر لے. وَإِلَّا قَطَعَهَا, وگرنہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے, دون سلام, بغیر سلام کہتے ہوئے, وہ دخل مع الامام فی الفریضہ, اور امام کے ساتھ فرض میں داخل ہو جائے. کیا دلیل ہے؟ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ دو مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اقامت ہو رہی ہے اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور یہ غلطی عام طور فجر کی نماز کے وقت ہوتی ہے. آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے فجر نماز کے لیے جاتے ہیں, اب امام نے یا مؤذن نے اقامت شروع کر دی ہے, بعض ساتھی بعض لوگ آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں, وہ فوراً سنتیں فجر کی دو سنتیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ درست نہیں. نماز بھی باطل ہے, اس کا یہ طریقہ بھی غلط ہے, اس کی یہ نماز بھی باطل ہے جو اس نے پڑھی اس طریقے سے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة, جب نماز قائم ہو جائے تو نماز قائم ہونے کے بعد اس کے ساتھ دوسری کوئی نماز نہیں, یعنی فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز پڑھنا اقامت کے بعد جائز نہیں. اور یہاں پر جو آپ نفل پڑھ یا سنتیں پڑھ رہے ہیں, بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں سنت و نفل میں کوئی فرق ہے؟ ہاں, ایک ہی چیز ہے. کیسے ایک چیز ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کی سنت کہتے ہیں جی, یہ ہمارے یاد کردہ الفاظ ہیں, ہاں, محدثین کی یاد کردہ الفاظ ہیں. بارک اللہ فیک. نماز دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہے فرض, دوسری ہے نفل. یاد رکھیں فرض اور نفل, فرض دو قسم کے ہیں, ایک ہے فرض عین, ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین کا مطلب ہے بعینی, ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے. یہ پانچ نمازیں ہیں, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی. فرض کفایہ وہ نماز ہے جو اگر اتنی تعداد میں, اگر کافی تعداد میں لوگ ادا کر لے تو دوسروں پر گناہ نہیں ہوتا اگر وہ اسے ادا نہ کریں, جیسا کہ نماز جنازہ. بارک اللہ فیک. نفل دو قسم کے ہیں, ایک نفل مطلق, ایک نفل مقید. نفل مطلق وہ ہوتا ہے جس کا کوئی خاص قید نہیں, کوئی خاص وقت نہیں, آپ کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے دو رکعت, چار رکعت, دس رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر تعین کے, بغیر تخصیص کے. اسے کہتے ہیں نفل مطلق, مطلق کہتے ہیں بغیر قید کے. دوسرے اس کی مثال جی, مطلق کی کوئی مثال؟ صلاۃ اللیل مطلق ہے, آپ رات عشاء کے بعد سے پڑھنا شروع کریں, بارہ بجے کے بعد پڑھنا شروع کریں, ٹھیک ہے نا, رات کے آخری میں پڑھنا شروع کریں, وقت متعین ہے نہیں ہے, یہ مطلق ہے. اور دن میں کوئی بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں, دو رکعت, چار رکعت, کسی وقت میں, بشرطیک وقت نہیں نہ ہو. نفل مطلق کے لیے شرط ہے کہ وقت نہیں نہ ہو. وقت نہیں تین ہے, تفصیل کے ساتھ پانچ ہیں. کون سے ہیں؟ نمبر ایک, فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک کہ سورج نکلتا نہیں. دوسرا, جب سورج نکل رہا ہو جب تک وہ ایک نیزے کے فاصلے پر نہیں ہو جاتا بلند. نمبر تین, جب سورج آسمان کے سینے میں بیچ میں نہیں آ جاتا, جب سورج بیچ میں ہو اور سایہ ختم ہو جائے. نشانی کیا ہوتی ہے؟ سایہ ختم ہو جاتا ہے, وہ وقت نہیں ہے. چوتھا وقت, عصر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک سورج غروب نہیں ہوتا. اور پانچواں وقت ہے, جب سورج غروب ہو رہا ہو جب تک کہ مکمل طور پہ غروب نہیں ہو جاتا. یہ نہیں کہ وقت یہاں پر نفل مطلق پڑھنا جائز نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. کیوں؟ وہ نفلی نہیں ہے, نفلی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. دوسری قسم کے نفل ہے نفل مقید, وہ نفل جس کو قید کر لیا گیا. نوافل کو بھی قید کر لیا جاتا ہے, قید حد کر نہیں لگائی جاتی. قید کا مطلب ہے یعنی اسے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں نفل مقید کی. جو نماز سے نماز فرض نماز کے آگے پیچھے ہم پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں سنن راتبہ. کون سی؟ سنن راتبہ. فجر سے پہلے دو رکعت سنن راتبہ ہے, ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار, یا پہلے دو بعد میں چار, یہ سارے کیا ہیں؟ یا پہلے دو بعد میں دو, یہ سارے کیا ہیں؟ سنن راتبہ ہیں. مغرب کے بعد دو رکعت سنن راتبہ ہے, عشاء کے بعد دو رکعت سنن راتبہ ہے, یہ سنن رواتب ہے. رواتب کا لفظ ترتیب سے لیا گیا, یعنی اس کا تعلق ہے نماز کی ترتیب سے, فرض نماز کی آگے یا پیچھے. دوسرے قسم کی جو سنن مقیدہ ہیں وہ کوئی اور قید کی وجہ سے مقید ہو گئی ہیں, جیسا کہ دخول المسجد. اب مسجد میں داخل ہوتے ہیں دو رکعت اب پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد, یہ قید ہے مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ, یعنی سبب ہے. اگر مسجد میں داخل نہ ہو تو اب نہ پڑھتے. جب داخل ہو گئے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ آپ یہاں پر دو رکعت پڑھیں بیٹھنے سے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی سلامی ہے, تحیہ ہے. اس کی دوسری مثال وضو کی نفل. جب آپ وضو کرتے ہیں تو دو رکعت پڑھتے ہیں, یہ نفل مطلق نہیں. اس لیے جو نفل مطلق نفل کہا جاتا ہے, نفل مقید کو سنت کہا جاتا ہے. نفل مطلق کو نفل کہا جاتا ہے, نفل مقید کو سنت. یہ سنت کبھی راتبہ ہوتی ہے, کبھی سنت دخول مسجد ہوتی ہے, کبھی سنت وضو ہوتی ہے, کبھی سنت الطواف ہوتی ہے. سنت الطواف سنت ہے یا فرض ہے؟ سنت ہے. فرض میرے بھائی پانچ نمازیں ہیں. میں نے آپ کو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سے اگر کوئی شخص سوال کرے, میں نے عمرہ کیا لیکن میں دو رکعت پڑھنا بھول گیا, ساتھی پریشان ہو جائے جواب نہیں ہوتا, کیا حکم ہے؟ دوبارہ عمرہ کرے؟ دوبارہ عمرہ نہ کرے, کیونکہ یہ نفل جو ہے یہ مقید نفل ہے لیکن سنت ہے. آپ کریں گے تو باعث ثواب ہوگا, نہیں کریں گے بھول جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہاں پتہ کیا بات کر رہا تھا میں, پتہ نہیں. ہاں میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں بارک اللہ فیک. تو پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اقامت ہو رہی ہو یا اقامت ہو چکی ہو, دو رکعت نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, بدعت ہے. نہ اس کی نماز قبول ہوئی اور بلکہ یہ اس کے لیے باعث گناہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے, اور جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس چیز پہ عمل کرنا باعث گناہ, کبھی باعث ثواب نہیں ہو سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نماز شروع کر چکا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہو گئی. اب شخص صاحب فرماتے ہیں اگر اس کی نماز جو باقی وہ تھوڑی ہے تب تو پوری کر لے, اگر جو باقی زیادہ ہے یعنی وہ نماز توڑ دے بغیر سلام پھیرنے کے. یہ بھی زیادہ غلطی ہوتی ہے بعض ساتھیوں سے کہ جب نماز توڑتے تو سلام کہتے ہیں, سلام رحمۃ اللہ, سلام رحمۃ اللہ. اس کی کوئی دلیل نہیں. نماز کیسے ٹوٹتی ہے جانتے ہیں؟ حرکت سے. حرکت تو اس نے کی نہیں, بارک اللہ فیک. نیت سے, انما الاعمال بالنیات. نماز کا آغاز بھی نیت سے ہوتا ہے اور ٹوٹتی بھی نیت سے. اچھا سلام پھیرنے سے, سلام ہے کس چیز کی نشانی؟ کہ ہماری نیت یہاں تک تھی, سلام تک تھی, کہ نماز ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب کا یہ فرمان یہاں پہ, اگر نماز جو باقی ہے وہ کم ہے, تھوڑی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء فرماتے ہیں یہاں پر کیونکہ نص نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں جس نے ایک رکعت مکمل کر لی اور دوسری رکعت کا رکوع نہیں کیا بھی تو وہ نماز توڑ دے اپنی, کیونکہ وہ جب پوری نماز کرے گا تو تکبیرہ تحریمہ کے فضیلت سے محروم ہو جائے گا, اور اگر نماز ظہر کی عصر کی ہو سکتے اس کی پہلی رکعت بھی چلی جائے اس کی, اور فرض نماز کی ایک رکعت جانا نفل نماز کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ فرض مقدم ہے نفل پر. لیکن اگر دوسری رکعت کا رکوع کر لے, اب اس کے سامنے کیا ہے, دو سجدے اور تشہد ہے, تب تو پا سکتا ہے کہ نہیں, اقامت میں ایک منٹ تو لگتا ہوگا نا, تو ایک منٹ میں وہ تقریباً پورا کر سکتا ہے اس طریقے سے. بات سمجھ آئی؟ کیسے چھوڑ دیں؟ ہاں, اگر بوڑھا شخص سے کمر میں درد ہے وہ تسلی سے آہستہ آہستہ نماز پڑھتے وہ توڑ دے, کوئی حرج نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں فضیلتیں پا لے, اس کی نماز یہ سنت بھی پوری ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ وہ فرض نماز جو ہے اقامت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بھی پا لے. اگر کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اصل تو وہی ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے, اصل بات وہی ہے کہ نماز وہ توڑ دے, اصل بات یہی ہے. لیکن جب ایک انسان ایک رکعت پوری پڑھ چکا ہے, دوسری کو رکوع بھی کر چکا ہے, اب وہ پوری کیوں نہ کرے؟ اور سوال یہ ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے کہ اس کی قبول ہوئی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیونکہ فرض نماز شروع نہیں ہوئی. اور لفظ اذا اقیمت الصلاۃ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی جب نماز کا آغاز ہو, فرض نماز کا آغاز ہو. بہرحال تو اگر تھوڑا سا وقت باقی ہے یعنی اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ کے لیے صرف تشہد باقی ہے, آپ کریں گے پورے نہیں کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آسانی سے ہو سکتا ہے, اور آپ دونوں چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں, آسانی سے جمع کر سکتے ہیں, تو قاعدہ ہے اگر جو دونوں کو جمع کر لیا جائے تو کر سکتے ہیں, جب نہیں کر سکتے تو جو زیادہ مقدم اس پہ عمل کیا جائے گا. میں کہ تکبیرہ تحریمہ تک پہنچ سکتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو تکبیرہ تحریمہ تک پہنچ سکے. اور عام طور پہ جب آپ دوسرے رکوع سے سر اٹھائیں, دوسرے جب تحیات کرتے ہیں, تب تک تکبیرہ تحریمہ پہنچ سکتے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض ساتھی جو ہے, اچھا تخفیف الصلاہ کیا ہوتی ہے, یہ میں مسئلہ آسان کر دوں, تخفیف الصلاہ کیا ہے, وہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تخفیف الصلاہ کا مطلب ہے, نہیں نہیں, تخفیف کسے کہتے ہیں؟ کمی, ہلکی, کمی نہیں, ہلکی نماز, ہلکی پھلکی نماز. ہلکی کیا ہوتی ہے؟ جس میں آپ رکن نہیں چھوڑ سکتے, یاد رکھیں, رکن نہیں ثابت ہو سکتا. واجبات ایک دفعہ پڑھ لیں, رکوع میں جائیں تو کہیں سبحان رب العظیم ایک مرتبہ, سجدے میں جائیں سبحان رب العظیم ایک مرتبہ پڑھیں, اور جو تشہد اپنا جو دو سجدوں کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں رب اغفر لی پرانا پڑھیں, یہاں تک پڑھ لیں. جو شخص ایسے پڑھتے ہیں وہ پا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی, اتحاد درود پڑھے گا, وہ تو رکن ہے, اتحاد پورا پڑھے گا, لیکن جو باقی دعائیں وہ نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. اب اس طریقے سے اگر ہو تو میرا خیال ہے آپ پا سکتے ہیں. اچھا دلیل کیا ہے تخفیف کی؟ ہاں, تو آپ کیسے الحدیث ہیں؟ دلیل کوئی نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, دلیل نہیں ہے تو پھر باتیں جڑ سے ختم ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, تخفیف کی پوچھ رہا ہوں میں, ہم نے جب تخفیف کی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ میں بار بار پہلے بیان کر چکا ہوں, ہمارا مسئلہ ہم بھول جاتے ہیں, اور بھولنے کے ساتھ ساتھ ریوائز بھی نہیں کرتے. جمعہ کا دن تھا, قصہ سناتے ہیں تو ہنٹ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے, خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص ہے بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اٹھ کے دو رکعت پڑھو, ہلکی پڑھو. تو ہلکی کی دلیل موجود ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ کا جو ہوم ورک ہے، اب ہوم ورک بھی ہے. جی ہاں جی ہاں، یہ بھی سنت میں ہے، یہ سنت میں ہے. اچھا یہ جہاں پر نوٹ کر لیں، لکھے تمرین صفی، یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل بنا ہوا ہے، ایک حالت بیان کی گئی، صورت ہے، اس کا حکم آپ نے بیان کرنا ہے. آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کے سامنے معاملہ آیا ہے، تو آپ کا فیصلہ کا حکم کیا ہے، آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس میں سے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، باقی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور ترجمہ بھی نہیں کروں گا، آپ خود ترجمہ کریں گے. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنی مہارت ہے آپ کو. کوئی مشکل نہیں، نہیں آتا کوئی مشکل نہیں، اب غلط جواب دے ضرور، کوئی مشکل نہیں. ایک سوال ہے، اس میں سے میں ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اذن المؤذن ثم تبین انه كان قبل الدخول وقت 10 دقائق، حکم کیا ہے؟ جس کو سمجھ نہیں ہاتھ کھڑا کرے. باقی سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی، نہیں آئی تو ہاتھ کھڑے کرے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. جس کو نہیں آئی، جس کو سمجھ نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرے. میں پھر سے پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو. اذن المؤذن کیا مطلب ہے؟ یہاں تک آتا ہے نا سب کو، مؤذن نے اذان دی، ثم تبین، پھر اسے پتا چلا، اچھا، انه كان قبل دخول الوقت، وقت سے پہلے، 10 دقائق، 10 منٹ پہلے. اب پتہ چلا، اب سب کو آتا ہے، تو حکم کیا ہے اس کا؟ باطل ہے. پہلے حکم کیا ہے؟ اس کی اذان جو ہے باطل ہے. کیوں؟ وقت سے پہلے اذان دے دی ہے. بارک اللہ فیک. تو باقی آپ خود کریں، میں سب سے چھوٹا میں نے لیا ہے، سب سے بڑے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے. دوسرا ہوم ورک ہے التقویم میں، سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو. سوال نمبر ایک میں فل ان دا بلینکس ہے، الاذان والاقامہ فرضا، پھر ڈیش ہے، على جماعہ، پھر ڈیش ہے، فی، پھر ڈیش ہے، و، پھر ڈیش ہے، اذا لم یقم بہ، ڈیش، فی، ڈیش، یہ آپ نے پورا کرنا ہے. دوسرا الاذان والاقامہ شرع فی، آپ مکمل کریں جملے کو. دوسرا سوال ہے صحیح یا غلط آپ نے بیان کرنا ہے. نمبر ایک، من اذن قبل دخول الوقت فاذانه صحیح ولا يشرع له اعادته، جس نے اذان دے دی وقت سے پہلے تو اس کی اذان درست ہے، اسے دوبارہ اذان نہیں دینی چاہیے. میں نہیں جانتا کہ آپ جواب دیں گے. دوسرا، يستحب لمن يسمع الاذان ان يقول مثل المؤذن الا في الحيعلتين، مستحب ہے اس شخص کے لیے جو اذان سنتا ہے کہ وہ ایسا ہی کہے جیسا کہ مؤذن کہہ رہا ہے، سوائے حیعلتین کے. تیسرا، الاقامہ اعلان بدخول وقت الصلاه، اقامت کا مطلب ہے کہ وقت کے نماز کا وقت داخل ہو گیا. صحیح ہے، یہ تو پتہ چلے گا جب جواب سنوں گا میں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کہیں الصلاۃ خیر من النوم. یہاں پر لا حول ولا قوت الا بالله، کہیں ضرورت نہیں. اچھا کیوں اس کو بند کرتے ہیں؟ ٹائم کیا ہوا؟ دیکھیں ذرا، 59 ہے، زیادہ ہو گیا، ورنہ میں آپ لوگوں کو، کافی وقت ہو گیا. چلیں اذان کے متعلق چند باتیں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے درس میں اگر آغاز مجھے یاد دلا دینا، زیادہ باتیں صرف 7-10 منٹ لے لیں گے ہم. اور اذان کا جو الفاظ ہیں، کتنا نور بھرا ان الفاظوں میں، اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہاں، چار سوال ہیں، چلیں. دیکھیں اذان جو ہے، میں نے کہا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اچھی سریلی آواز میں، گانے کے طریقے سے نہیں. گانے کا کیا مطلب ہے کہ آواز کو بغیر کسی حد کے لمبا کرنا اور اسی پہ ہی ساری محنت کرنا، اگرچہ الفاظ غلط بھی آ جائیں کوئی حرج نہیں، آپ کی جو موسیقی ہے یا آپ کا جو ردم ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر گانے کا آپ کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اچھی آواز میں اذان ہے تو یہ جائز ہے، مستحب ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ گانے کا کیا مطلب ہے آپ کا. نہیں نہیں دیکھ، میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر اس طریقے کا الفاظ، اس طریقے کے ردم ہو یا گانا ہو، جیسے گانا کہ گانا تو نہیں کہنا چاہیے برحال، کہ الفاظوں میں خلل پیدا ہو جائے. کیونکہ دیکھو شعر و شاعری میں آپ توڑ دیتے ہیں لفظ کو اپنے شعر کو پورا کرنے کے لیے، اگر یہ صورت ہے تو جائز نہیں ہے. اور اگر آواز ہے اچھی آواز، یعنی اذان اچھی آواز سے دینا، تو یہ مستحب ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں. جب آپ کہتے ہیں، جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، سنت سے ثابت نہیں. اگرچہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو آپ ویسے پڑھیں، لیکن یہاں پر اس کی قید لگانا اذان کے بعد اس کی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم. جی یہی سمجھ لیں کہ خلاف سنت ہے، کہ کسی کوئی دلیل نہیں. اقامت کے لیے اور امامت کے لیے دونوں امام کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ وہی گورنمنٹ کی طرف سے متعین ہے تاکہ افراتفری نہ ہو، وہی وقت کی تعین کرتا ہے. اگر کوئی شخص آئے اور خود اقامت شروع کر دے تو وقت ابھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگر دو منٹ لیٹ بھی ہو جائے تو حق مؤذن کا ہے، حق امام کا ہے جو مسجد میں ہے، کہ اس کی اجازت سے ہو. جی نبی اکرم کے زمانے سے ہیں. تکبیر تحریمت کی فضیلت یہ ہے کہ باعث اجر و ثواب ہے، عظیم ثواب ہے، کہ جو شخص تکبیر تحریمت پا لیتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے اس شخص سے جو بعد میں آتا ہے. یعنی نماز کو آپ آغاز سے شروع سے پڑھ دیں امام کے ساتھ، یا تھوڑی دیر کے بعد داخل ہوتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، نہ فضل میں نہ ثواب میں. واللہ اعلم. جی بارک اللہ فیک، ایک یہ دلیل بھی ہے، جو شخص امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھتا ہے، 40 نماز جب پڑھ لیتا ہے تو وہ نفاق سے بری ہو جاتے ہیں، منافق نہیں ہو سکتا وہ. لحن کا مطلب ہے کہ لفظ کو غلط نکالنا، یہ تو میں نے بیان کیا ہے، غلطی کرنا، یہ درست نہیں ہے، یہ تحریف ہے، تحریف. اور لحن بھی یعنی جو جیسے آپ نے کہا گانے کی شکل میں، اس طریقے کی شکل میں، یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی نہ تو آپ لفظ توڑ سکتے ہیں، نہ حد سے زیادہ آپ اس کو گانے کی شکل دے سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے شرائع. کیسے؟ یہ اگلے درس میں کرتے ہیں، کیونکہ ابھی وقت ہم نے ایک گھنٹے سے زیادہ لے لیا. مجھے یاد دلانا، ایک تو اذان کے الفاظ، اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ، اور ایک اذان کیسے دینی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی جی ہاں، اس محمد رسول اللہ آپ کہیں، پھر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کے بعد تو پڑھیں گے. ہاں اس وہ تو پڑھیں گے آپ، اذان رقم الفاظ میں فرق ہے نا، وہ ہاں دلیل ہے اس کی، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ.
دو اذان جو جمعہ میں ہیں اس کی اصل ہے؟
جی ہاں، سیدنا عثمان بن عفان کی سنت ہے. جی ہاں، خلفائے راشدین کی سنت ہے. اقامت کو بھی دہرایا جاتا ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. یعنی اقامت جو ہے وہ اذان کی طرح بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. کیا کیسے اقامت، اقامت کا بھی علماء فرماتے ہیں کہ آپ دہرائیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بحث ہے. جو اذان کہیں کیسے، جو شخص اذان دے وہی اقامت دے، ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے، نہیں ضروری نہیں ہے. اگر ایک شخص مؤذن ہے اذان دے کے چلا گیا اور وہ نہیں آیا، یا وہ بیمار ہو گیا، اس کا گلا خراب ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی اسے، تو دوسرا کوئی اقامت نہیں کر سکتا. حق نہیں، حق تمہیں، حق تو اس کا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہ دے سکے ہاں پھر تو الگ بات ہے، لیکن حق جہاں تک حق واقعی اس کا حق ہے. یہ میں کہ جو متعین ہو چکا ہے مؤذن، اس کی جگہ دوسرا اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا. اگر وہ شخص اجازت دے دے آپ کو، آپ کو کہا کہ آپ آگے آ کے بزرگ آپ اقامت دے دیں، نہیں جائیں گے آپ؟ جائیں گے آپ، وہ خود آپ کو اجازت دے رہے ہیں. یہ اگلے درس میں کر لیں، اس کے جواب بہت لمبے ہیں، بدعت میں داخل ہو جائے گا. تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ضرور نہیں کہ ایک شخص دے، کوئی ضرور نہیں ہے نہ. لیکن مؤذن کی اجازت سے دوسرا دے، یعنی کہ آپ داخل ہو جائے، آپ شروع ہو جائے، مؤذن سے اجازت آپ نے لی ہوئی ہے کہ مؤذن آتا ہے دیر سے اور آپ پہلے آتے، تو آپ کو اجازت دے دی مؤذن نے کہ آپ آ کے پہلے اذان دے دیں جمعے کے دن، تو آپ دے سکتے، کوئی حرج نہیں. سبحانکم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.